شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ منصور الحق صاحب ناصر تاحمد برکاتہم، جو ہمارے حضرت والا شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، بہت ہی عاشق ہیں ہمارے حضرت والا رحم اللہ کے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، سلامتی عافیت کے ساتھ۔ انہی کے دیوان سے، شعری مجموعے سے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی کی تعلیمات میں کہے گئے اشعار پڑھ کے سناتا ہوں۔ بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے، خود اپنی رائے لے چلنے کو پیروی نہیں کہتے، خود اپنی رائے سے چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے۔ نظر کے چور کے سردر نہیں ہے تاج ولایت، نظر کے چور کے سر پہ نہیں تاج ولایت، جو مرتقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، جو مرتقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، نظر کے چور کے سر پر نہیں تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے۔ حضور غیب میں اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس، حضور شیخ میں اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس، کیسی خیالی کو عاشقی نہیں کہتے، کیسی خیالی کو عاشقی نہیں کہتے۔ حضور شیخ یعنی شیخ کی صحبت میں اپنے کو مٹا کر رکھنا چاہیے، اور ایسی خام خیالی یعنی ہم کچھ ہیں یہ خام خیالی ہے، اس کو عاشقی نہیں کہتے، یہ نفس پرستی ہے، اپنے نفس سے محبت ہے اس کو۔
حضور شیخ میں اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس، کیسی خام خیالی کو عاشقی نہیں کہتے، دو سات شیخ کا اتنا کہ ان کی مثل بنو تم، دو سات شیخ کا اتنا کہ ان کی مثل بنو تم، کبھی کبھار رزق کو تو کم بنی نہیں کہتے، کبھی کبھار رزق کو تو کم بنی نہیں کہتے، دو سات شیخ کا اتنا کہ ان کی مثل بنو تم، کبھی کبھار رزق کو تو کم بنی نہیں کہتے، خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیری نہیں کہتے، غلامی ناز کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے۔
دیکھیے شیر شیخ العزیز بہت بڑے عالم کہہ رہے ہیں،
اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی، اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی، تو علم در سے نظامی کو علم ہی نہیں کہتے، تو علم در اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی، تو علم درد نظامی کو علم ہی نہیں کہتے۔ کسی کو خالق دل کے سوا یہ دل نہیں دینا، کسی کو خالق دل کے سوا یہ دل نہیں دینا، کہ حسن پانی کے دھوکے کو دل بری نہیں کہتے، کہ حسن پانی کے دھوکے کو دل بری نہیں کہتے۔ کسی کو خالق دل کے سوا یہ دل نہیں دینا، کہ حسن پانی کے دھوکے کو دل بری نہیں کہتے۔ اب فراق میں لیلو بس تیرا مل لو نہار گیت رہے، بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے، بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے۔
یعنی شیخ کے بغیر زندگی مردوں جیسی ہے۔
اب بس فراق میں لیلو نہار گیت رہے، بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے۔ یہ نعرے عشق حقیقی سلام ہے دل پر، یہ نعرے عشق حقیقی سلام درد ہے دل پر، تمہارے جانے والے کو دوزخی نہیں کہتے، تمہارے جانے والے کو دوزخی نہیں کہتے۔ یہ نعرے عشق حقیقی سلام درد ہے دل پر، تمہارے جانے والے کو دوزخی نہیں کہتے۔ چھپائی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے عاشقوں کے لیے بس، چھپائی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے عاشقوں کے لیے بس، ملے گا اور بھی کیا کیا تمہیں ابھی نہیں کہتے، ملے گا اور کیا کیا تمہیں ابھی نہیں۔ جیسے چھپائی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے عاشقوں کے لیے بس ملے گا اور کیا کیا تمہیں ابھی نہیں کہتے خدا بنی رائے پہ چلنے کو پیری نہیں کہتے غلامی نہ سکی کرنے کو بندگی نہیں کہتے حیات المسلمین حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مؤلفہ کتاب ہے. اس میں ایمان کے بہت اہم اہم جز، دل بنانے کے بہت اہم اہم جز ذکر کیے گئے ہیں، جن کو حضرت نے روح کا نام دیا ہے. گزشتہ دنوں ہم لوگ الحمدللہ 6 ارواح پڑھ چکے ہیں. آج روح ہفتم ہے، یعنی ساتویں روح، اور اس کا عنوان ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت. نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا تاکہ ان سے اچھی باتیں سنیں، ان سے اچھی عادتیں سیکھیں، اور جو نیک لوگ گزر گئے ہیں ان کے اچھے حالات کی کتابیں پڑھ کر یا پڑھوا کر ان کے حالات معلوم کریں کہ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے گویا ان کے پاس ہی بیٹھ کر ان سے باتیں سن لیں اور ان سے اچھی عادتیں سیکھ لیں. چونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دوسرے انسان کے خیالات اور حالات سے بہت جلد اور بہت قوت کے ساتھ اور بغیر کسی خاص کوشش کے اثر قبول کر لیتا ہے، اچھا اثر بھی اور برا اثر بھی. اس لیے اچھی صحبت بہت ہی بڑے فائدے کی چیز ہے اور اسی طرح بری صحبت بڑے ہی نقصان کی چیز ہے. اور اچھی صحبت ایسے شخص کی صحبت ہے جس کو ضرورت کے موافق دین کی باتوں کی واقفیت بھی ہو اور جس کے عقیدے بھی صحیح ہوں، شرک اور بدعت اور دنیا کی رسموں سے بچتا ہو، اعمال بھی اچھے ہوں، نماز روزہ اور ضروری عبادتوں کا پابند ہو، معاملات بھی اچھے ہوں، لین دین صاف ہو، حلال و حرام کی احتیاط ہو، اخلاق ظاہری بھی اچھے ہوں، مزاج میں عاجزی ہو، کسی کو بے وجہ تکلیف نہ دیتا ہو، غریبوں حاجت مندوں کو ذلیل نہ سمجھتا ہو، اخلاق باطنی بھی اچھے ہوں، خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف دل میں رکھتا ہو، دنیا کا لالچ دل میں نہ رکھتا ہو، دین کے مقابلے میں مال اور راحت اور آبرو کی پرواہ نہ رکھتا ہو، آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کو عزیز نہ رکھتا ہو، بہرحال ہر حال میں صبر شکر کرتا ہو. جس شخص نے یہ باتیں پائی جاویں اس کی صحبت اکثیر ہے. یہ پھر سے پڑھتا ہوں کہ جس کے عقیدے بھی اچھے ہوں، ضرورت کے موافق دین کی باتوں کی واقفیت بھی ہو، شرک اور بدعت اور دنیا کی رسموں سے بچتا ہو، اعمال بھی اچھے ہوں، نماز روزہ اور ضروری عبادتوں کا پابند ہو، معاملات بھی اچھے ہوں، لین دین کا صاف ہو، حلال و حرام کی احتیاط ہو، اخلاق ظاہری بھی اچھے ہوں، مزاج میں عاجزی ہو، کسی کو بے وجہ تکلیف نہ دیتا ہو، غریبوں حاجت مندوں کو ذلیل نہ سمجھتا ہو، اخلاق باطنی بھی اچھے ہوں، خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف دل میں رکھتا ہوں. یہ اخلاق باطنی ہے، یہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف دل میں رکھنا، دنیا کا لالچ دل میں نہ رکھتا ہو، دین کے مقابلے میں مال اور راحت اور آبرو کی پرواہ نہ رکھتا ہو، آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کو عزیز نہ رکھتا ہو. یہ دین کے مقابلے مال اور راحت اور آبرو کی پرواہ نہ رکھنا. مثلاً رشتے دار منکرات میں بلا رہے ہیں، ایسی تقریبات میں بلا رہے ہیں، رسومات میں بلا رہے ہیں کہ جہاں گناہ بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، منکرات ہیں، تو وہاں اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اللہ کی نافرمانی سے وہ بچتا ہے. تو یہ دین کے مقابلے میں مال اور راحت اور آبرو کی پرواہ نہ رکھنا، آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کو عزیز نہ رکھتا ہوں، ہر حال میں صبر اور شکر کرتا ہو. جس شخص میں یہ باتیں پائی جا رہے ہیں اس کی صحبت اکثر ہے. اور جس شخص کو ان باتوں کی پوری پہچان نہ ہو سکے اس کے لیے یہ پہچان ہے، یعنی جو آدمی نیک صحبت چاہتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ جس شخص کے پاس پاس میں جا رہا ہوں اس میں اتفاق ہے یا نہیں. اس کے لیے یہ پہچان ہے کہ اپنے زمانے کے نیک لوگ جن کو اکثر مسلمان عام طور پر نیک سمجھتے ہوں, ایسے نیک لوگ جس شخص کو اچھا کہتے ہوں اور 10-5 بار اس کے پاس بیٹھنے سے بری باتوں سے دل ہٹنے لگے اور نیک باتوں کی طرف دل جھکنے لگے, بس تم اس کو اچھا سمجھو اور اس کی صحبت اختیار کرو. اور جس شخص میں بری باتیں دیکھی جائیں بغیر کسی سخت مجبوری کے اس سے میل جول مت کرو, یعنی انتہائی شدید ضرورت میں واسطہ کر لو, اس سے لین دین کرنا ہے, کوئی بات کرنی ہے, معاملہ کرنا ہے, وہ کر کے فوراً اس سے جدا ہو جاؤ, اس کے ساتھ دوستی یاری نہ لگاؤ, کہ اس سے دین تو بالکل ہی تباہ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. کبھی تو جان کا کہ کسی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے, کبھی مال کا کہ بری جگہ خرچ ہو گیا یا دھوکے میں آ کر کسی کو دے دیا, خواہ محبت کے جوش میں آ کر مفت دے دیا, خواہ قرض کے طور پر دے دیا تھا پھر وصول نہ ہوا, کیونکہ بری صحبت والے لوگوں کی نیت کے بھی خراب ہوتے ہیں, مال لے لیا قرض لے لیا واپس لینے کا نام نہیں, یا کہیں لاٹری میں لگوا دیا یا اور کسی چکر میں لگوا دیا, کیونکہ خود بھی بری عادتوں کے ہیں, دوسرے کو بھی وہ کر دیا, اس کو ابھار دیا اس کی خواہش کو اور اس نے وہ اس کے کہنے میں آ کے کہیں لگا دیا اور کسی بھی جگہ پھر نقصان ہو گیا. اور کبھی آبرو کا بھی نقصان ہو جاتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ یہ بھی رسوا وہ بدنام ہوا, بڑوں کے ساتھ یہ بھی رسوا اور بدنام ہوا, اور جس شخص میں نہ اچھی علامتیں معلوم ہوں اور نہ بری علامتیں, اس پر گمان تو نیک رکھو مگر اس کی صحبت مت اختیار کرو. یعنی کہ فرض یہ کہ تجربے سے نیک صحبت کو دین کے سنوارنے میں اور دل کے مضبوط ہونے میں بڑا دخل ہے, اور اسی طرح صحبت بد کو دین کے بگڑنے میں اور دل کے کمزور ہونے میں بڑا دخل ہے. اب چند آیتیں اور حدیثیں صحبت نیک کی ترغیب میں اور صحبت بد کی مذمت میں لکھی جاتی ہیں. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو لوگ دین کے پکے اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. ساتھ رہنے میں ظاہری صحبت بھی آ گئی اور ان کے راستے میں چلنا بھی آ گیا. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات اور احکام میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کرایہ کٹ ہو جا, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں, اور اگر اس کو شیطان بھلا دے یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت یاد نہ رہے تو جب یاد آ جائے یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو بلکہ فوراً اٹھ کھڑا ہو اور اس سے آیت بعد ارشاد ہے, اور کچھ مجلس تقلید کی تخصیص نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہے جنہوں نے اپنے اس دین کو جس کا ماننا ان کے ذمے فرض تھا یعنی اسلام کو لاہو لائق بنا رکھا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان میں سب سے اچھا شخص کون ہے کہ اسی کے پاس بیٹھا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسا شخص پاس بیٹھنے کے لیے سب سے اچھا ہے کہ جس کا دیکھنا تم کو اللہ کی یاد دلا دے اور اس کا بولنا تمہارے علم دین میں ترقی دے اور اس کا عمل تم کو آخرت کی یاد دلا دے. فائدے میں لکھا ہے کہ میں نے جو اوپر نیک شخص کی علامتیں بیان کی ہیں اس حدیث شریف میں ان میں سے بعض بڑی علامتیں مذکور ہیں, یعنی اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور اس کے پاس بیٹھنے سے علم دین میں کوئی ترقی ہو اور آخرت کی یاد زیادہ رہے, آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا قول ہو, تب بھی حدیثی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا, اے بیٹا تو علماء کے پاس بیٹھنے کو اپنے ذمے لازم رکھنا اور اہل حکمت کی باتوں کو سنتے رہنا, حکمت دین کی باریک باتوں کو کہتے ہیں جیسے سچے درویش کیا کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو نور حکمت سے اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جیسے مردہ زمین کو موسلادھار پانی سے زندہ کر دیتے ہیں, یعنی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا یہ مردہ دل کو نور حکمت سے زندہ کرنے کا ذریعہ ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میرے ہی تعلق سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو میرے ہی تعلق سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں. اور یہ جو فرمایا کہ میرے تعلق سے، مطلب یہ کہ محض دین کے واسطے، اللہ کے واسطے، دین کے واسطے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک ہم نشین اور بد ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص مشک لیے ہوئے ہو خوشبو، اور ایک شخص بھٹی کو بھونک رہا ہو. یہ مثال ہے صحبت بد کی. سو مشک والا یا تو تجھ کو دے دے گا، اور یا اگر نہ بھی دیا تو اس سے تجھ کو خوشبو ہی پہنچ جائے گی، اور بھٹی کا دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑوں کو جلا دے گا اگر کوئی چنگاری آ پڑی، اور یا اگر اس سے بچ بھی گیا تو اس کی گندی بدبو اور دھواں تجھ کو پہنچا دے گا. یہ بری صحبت کی مثال، یعنی نیک صحبت سے اگر کامل نفع نہ بھی ہو تب بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہو جائے گا، اور بد صحبت سے اگر کامل ضرر نہ ہوا تب بھی کچھ نہ کچھ ضرر ہو جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے کہ کسی کی صحبت اختیار مت کر بجز ایمان والے کے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کافر کی صحبت میں مت بیٹھو، دوسرا یہ کہ جس کا ایمان کامل نہ ہو اس کے پاس مت بیٹھو. بس پورا قابل صحبت وہ ہے جو مومن ہو، خصوصاً جو مومن کامل ہو یعنی دین کا پورا پابند ہو. حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جو اس دین کا بڑا مدار ہے جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو؟ تو ایک تو اہل ذکر کی مجالس کو مضبوط پکڑ لو، اور دوسرے جب تنہا ہوا کرو جہاں تک ممکن ہو ذکر اللہ کے ساتھ زبان کو متحرک رکھو، اور تیسرے اللہ ہی کے لیے محبت رکھو اور اللہ ہی کے لیے بوجھ رکھو. یہ بات تجربے سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحبت نیک تمام دین کی جڑ ہے. دین کی حقیقت، دین کی حلاوت، دین کی قوت کے جتنے بھی ذریعے ہیں، سب سے بڑھ کر ذریعہ ان چیزوں کا نیک صحبت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، ان پر زبردست کے بالا خانے قائم ہیں، ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں جو تیز چمکدار ستارے کی طرح چمکتے ہیں. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بالا خانوں میں کون رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے لیے یعنی دین کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں. حضرت ثمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ سکونت نہ کرو، اور نہ ان کے ساتھ یکجائی کرو، یعنی ان کی مجلس میں مت بیٹھو، ان سے تعلقات میں جل مت رکھو. جو شخص ان کے ساتھ سکونت کرے گا یا یکجائی کرے گا وہ انہی میں سے ہے. جو آدمی اپنا معمول بنا لے بری صحبت کو تو روئے میں شمار ہو جائے گا اس کا. ان سب آیاتوں اور حدیثوں سے مدعا ایک جز کا ثابت ہونا ظاہر ہے، یعنی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا تاکہ ان سے اچھی باتیں سنیں اور ان سے اچھی عادتیں سیکھیں. اب مدعا کا دوسرا جز رہ گیا، یعنی جو نیک لوگ گزر گئے ہیں کتابوں سے ان کے اچھے حالات معلوم کرنا، کہ اس سے بھی ویسے ہی فائدے حاصل ہوتے ہیں جیسے ان کے پاس بیٹھنے سے. آگے اس دوسرے جز کا بیان کرتے ہیں. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے مذکورہ قصے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، اور حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ سب قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں. یہ ایک فائدہ ہے نیکوں کے قصے کے بیان کرنے کا کہ اس ان سے دل کو مضبوطی اور تسلی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ہم پر مضبوط رہے ہم کو بھی مضبوط رہنا چاہیے، اور جس طرح اس مضبوطی کی برکت سے خدا تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اسی طرح اس مضبوطی پر ہماری بھی مدد ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی زندگانی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور وہاں اس روز بھی مدد کریں گے جس میں گواہی دینے والے فرشتے کھڑے ہوں گے، مراد اس سے قیامت کا دن ہے. اور وہاں کی مدد تو ظاہر ہے کہ حکم ماننے والے ظاہر میں کامیاب ہوں گے اور بے حکمی کرنے والے ناکامیاب ہوں گے، اور یہاں کی مدد کبھی تو اسی طرح کی ہوتی ہے، اور کبھی دوسری طرح کی ہوتی ہے. وہ اس طرح کے اول بے حکموں کو ماننے والوں پر غلبہ ہو گیا, مگر من جانب اللہ کسی وقت ان سے بدلہ ضرور لیا گیا, چنانچہ تاریخ بھی اس کی گواہ ہے. اور ان قصوں سے یوں بھی تسلی ہوتی ہے کہ جیسے دین پر مضبوط رہنے پر آخرت میں وہ بڑھے رہیں گے, جس کی خبر کئی قصوں کے بعد اس ارشاد میں دی گئی ہے کہ یقیناً نیک انجامی متقیوں ہی کے لیے ہے, انجام نیک متقیوں ہی کے لیے ہے. اسی طرح ہم سے ہی اس بڑے رہنے کا وعدہ ہے, چنانچہ ارشاد ہے کہ جو لوگ متقی ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے کی حالت میں ہوں گے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنے والا ہو, اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو گزر چکے ہیں, کیونکہ زندہ آدمی پر تو بچل جانے کا بھی شبہ ہے. اس لیے زندہ آدمی کا طریقہ اسی وقت اختیار کیا جا سکتا ہے جب تک وہ راہ راست پر ہے. یہ لوگ جن کا ہمیشہ کے لیے طریقہ لیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں, اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق و عادات کو سند بناؤ. اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کے اخلاق اور عادات کا اختیار کرنا جلد ہی ممکن ہے جب ان کے واقعات معلوم ہوں, تو ایسی کتابوں کا پڑھنا سننا ضروری ٹھہرا. اس میں صحابہ کے واقعات ایک مشہور کتاب ہو رہی ہے, بہت آسان زبان میں ہے اور بہت عمدہ طریقے سے خلاصے لکھے ہیں صحابہ کے واقعات, مولانا حنیف عبد المجید کے لکھے ہوا. یہ کتاب اگر میں ہو تو اچھا ہے, اور بچوں کو بھی اس سے پڑھ کر اگر سنائیں تو بہت زیادہ فائدے کی امید ہے انشاءاللہ. جس طرح قرآن مجید میں حضرات انبیاء علماء اولیاء کے قصے بمصلحت ان کی پیروی کرنے کے مذکور ہیں, تو اس ارشاد میں مذکور ہیں کبھی ہوتا ہوں مقتدی, اسی طرح حدیثوں میں بھی ان مقبولین کے قصے بکثرت مذکور ہیں. چنانچہ حدیث کی اکثر کتابوں میں کتاب القصص ایک مستقل حصہ قرار دیا گیا ہے, اس سے بھی ایسے قصوں کا مفید اور قابل اشتغال ہونا یعنی اس میں مشغول ہونا ثابت ہوتا ہے. اسی وجہ سے بزرگوں نے ہمیشہ ایسے قصوں کی کتابیں لکھنے کا اہتمام رکھا ہے. اب آگے حضرت نے اس میں کچھ کتابوں کے نام لیے ہیں. حقیقت میں یہ کتابیں آج کل سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان کی زبان پہلے زمانے کی ہے, اور اس میں عربی کے استعارات بھی ہیں اور اس میں اصطلاحیں بھی ہیں, تو اس کی جگہ بہشتی زیور میں بتاتا رہتا ہوں, بہشتی زیور کو پڑھیں, سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے یہاں پڑھ کر سنائی بھی ہے, اور جن کی اردو اچھی ہو وہ یہ حضرت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حضرت مولانا ہیں نہیں نہیں بھی ہاں مولانا دلیپ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ کتابیں بہت ہی مقبول اور مستند بھی ہیں اور ان کے پڑھنے سے بہت نور حاصل ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی امت کے لیے جس قدر تکلیف سے مجاہدے اٹھائے اور آپ نے کتنے بہترین اخلاق کے ساتھ معاملات کیے ہیں, تو یہ بڑی پڑھنے کی چیزیں ہیں, اس سے بہت نفع ہوتا ہے اور ہمیں اچھی طرح زندگی گزارنے کا بھی جو ہے وہ طریقہ ملتا ہے, راستہ ملتا ہے. اور اس کے علاوہ اپنے شیخ کے مواعظ اور بیانات کو سننا, ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے تقریباً 180 نواز ہیں اور بڑی کتابیں بھی ہیں, ان کا مطالعہ رکھیں, یہاں سے مفت میں مل جاتی ہیں الحمدللہ. اور جو سننا چاہتا ہے تو اس کو بیانات یہاں سے میموری کارڈ میں بھی جو ہے بیانات ریکارڈ کر کے دے سکتے ہیں, اپنا میموری کارڈ اپنے نام کے ساتھ لفافے پر لکھ کر گھر میں دے دیں یا ہمارے پاس یہاں جب طالبین میں دے دیں ماں حضرات, تو ان کو میموری کارڈ میں بیانات بھر کے دے دیں گے. اور جو ہے واٹس ایپ پر بھی یہ سہولت ہم دے سکتے ہیں, کوئی اگر رابطہ کرے گا حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیانات بھی ہم اس کو بھیج سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ان بیانات کو سننے کا اہتمام کریں, یہ بہت آسان اور مزیدار اور بہترین طریقہ ہے کہ جس کو یہ سہولت ہو تو وہ موبائل میں میموری کارڈ لگا لیں یا پھر واٹس ایپ ہم سے مانگ لیں, واٹس ایپ میں بیانات بھیج سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رشتہ داروں کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین پر نہیں چلنے والے ہوتے, دین کا مذاق اڑاتے ہیں, بعض ایسے بھی ہیں تو ان سے بہت بچنا چاہیے، بس ان سے واجبی تعلق رکھے اور اچھے اخلاق سے مل لیں، سلام دو اچھے اخلاق سے کریں، اور ان کو حقیر نہ سمجھیں اور اپنے کو ان سے برتر نہ سمجھیں. میرے سمجھنا حرام ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا حرام ہے. تو ان کو بھی اللہ کا بندہ سمجھے اور یہی سمجھے کہ معلوم نہیں کوئی خوبی ان کے اندر ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند ہو کہ اس کا مرتبہ اللہ کے دربار میں بہت بڑا ہو. بعض واقعات میں سنا چکا ہوں، جیسے مثلاً میں نے سنایا تھا کہ ایک بڑھیا جو ہے اس کا انتقال ہوا، تو اس کو دیکھا گیا کہ وہ جنت میں ہے، تو کسی نے پوچھا کہ بھائی اس نے کیا ایسا عمل کیا تھا؟ میں کہا یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی تھی اور یہ تو نہ تلاوت جانتی تھی، دین پہ کچھ عمل نہیں کرتی تھی، لیکن ایک بات اس کے اندر تھی کہ جو ہے اس کے اذان جب ہوتی تھی تو خاموش ہو کے بیٹھ جاتی تھی اور دوسروں کو بھی چپ کرا دیتی تھی خبردار اذان ہو رہی ہے. بس یہ کمل اللہ تعالیٰ کیا اس کو پسند آ گیا اللہ کو اور اس پر اس کی نجات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوم الدین کے مالک ہیں، جس کو چاہے جس عمل پہ بخشتے. اگرچہ یہ کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز چھوڑ کے بیٹھ جائیں، تلاوت نہ کریں، خوب نیک کام کرنا چاہیے. جنت کی کرنسی ہے، جو آدمی اس سے غفلت برتے گا بہت نقصان میں رہے گا، بہت بعد میں اس کو بہت پچھتاوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پچھتاوے سے بچائے. تو خوب کام کرنا چاہیے، خوب تلاوت ہو، خوب ذکر اللہ ہو، خوب نمازیں ہو، تو یہ ہماری جنت کی کرنسی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو جو آدمی اللہ کی محبت سے محروم رہ گیا، دنیا سے چلا گیا، بہت بڑے خسارے میں رہے گا، قبر سے ہی اس کو پتہ چل جائے گا. بلکہ دنیا میں بھی وہ بے چین اور پریشان ہی رہتا ہے، لیکن قبر میں جاتے ہی جب ہوش کی آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے محروم ہیں، کتنے فقیر ہم ہو کے آ گئے. اور جو اللہ کی محبت لے کے جائے گا تو وہ یہ دولت تو یہیں رہ جائے گی، یہ ساتھ تو قبر میں جائے گی نہیں، لیکن اللہ کی محبت کی دولت جو لے جائے گا وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا غنی ہوں، کتنا مالدار ہوں آج. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور دوستو ایک بات یہ بہت ضروری ہے کہ اصل کام تو تقوی سے بنے گا، اور تقوی آسان، تقوی مشکل نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ ہمارے نفس اتنے بگڑے ہوئے ہیں، دین کا بگاڑ اتنا زیادہ ہے، نفس نفس میں پسا ہوا ہے کہ ہمیں دین مشکل معلوم ہوتا ہے، سنتوں پر عمل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، دل نہیں لگتا. تو یہ سب باتیں جو ہے ہمارے نفس کے بگاڑ کی وجہ سے ہیں. تو تھوڑی محنت کرنی چاہیے، نفس کو مہذب بنانا چاہیے، بتکلف کام کرنا چاہیے، انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں نفس مہذب ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ تعالی عبادات میں دل بھی رکھنے لگے گا، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی. اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جو اللہ کے راستے میں آتے ہیں وہ غمگین اور اداس اور مایوس رہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کریں اور اس پر خوب شکر کیا کریں، شکر کی عادت ڈالیں، ہر معاملے میں شکر کی عادت، کوئی عبادت ہو جائے، کوئی دنیا کی نعمت ملے، اس پر شکر کرنے کی عادت ڈالیں. جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اپنے اطراف میں دیکھیں، کروڑوں بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نظر آئیں گی اگر ہم آنکھ والے ہیں، اگر ہم بصیرت والے ہیں تو ہمیں بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نظر آئیں گی. ہر نعمت کو دیکھ کر اور اس کو یاد کر کے سوچ کر اس محسن حافظ کا ہر دم شکریہ ادا کرتے رہیں. اور یہ سوچیں کہ اگر شیطان ہی دل میں لائے کہ ہمارے پاس فلاں فلاں چیز نہیں، ہم ایسے حال میں رہیں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی برے حال میں رکھنے پر قادر ہے اور ہم ان نعمتوں کے بھی قابل نہیں تھے، ہم تو جوتے مارنے کے قابل تھے، پتھر برسانے کے قابل تھے، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری نالائقی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہمیں نعمتیں عطا فرما رہے ہیں. تو جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ہم اس کے بھی قابل نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آج یہ چھین لے تو ہم بالکل بے اختیار ہیں، اپنے اختیار سے ہم اپنی کوشش سے ان نعمتوں کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت عطا فرمائی ہیں. اسی طرح دین کے اندر کوئی عمل ہو جائے اچھا تو اس پر خدا کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیے، نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے، آپ اپنی مہربانی سے قبول فرما لیجیے. اسی طرح ذکر اللہ کی توفیق ہو تو بھی شکر کریں، اور جو بھی نیک کام ہو، سبقہ ہو، خیرات ہو، ہر عمل پہ خوب شکر ادا کرنے کی عادت ہم ڈالیں، عادت ڈال لیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہر دم ادا کرتے رہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ حضر والا اللہ تعالیٰ کا کہ ان شکر تم لذیذنکم، کہ تم شکر کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے. تو اگر ہم اللہ کی نعمتوں میں آخرت کی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرتے رہیں، نیک اعمال پر شکریہ ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہمیں مزید نیک اعمال کی توفیق ہوگی، مزید تلاوت کی توفیق ہوگی، مزید ذکر اللہ کی توفیق ہوگی، مزید کار خیر کی توفیق ہوگی، تو انشاءاللہ بڑھتے 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 جب ہم دنیا سے رخصتی کا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی نعمتوں میں خوب اضافہ ہوگا، توفیقات ہوں گی. اور میرے شہر میں فرمایا کہ ہر نعمت پر شکر کرنا یہ ایمان پر خاتمے کی بشارت ہے، اس میں کیونکہ جب ایمان بڑھتا چلا جائے گا، موجودہ ایمان پر بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامل کر کے ہم کو اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لہٰذا اس کی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دل خوش رہنے لگے گا، مایوس اور اداس نہیں رہے گا، اور انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگتا ہے، سوا اللہ کی ذات کی کسی کا محتاج نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، یہ احادیث کا مجموعہ ہے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی تالیف ہے. اس میں خاص خاص احادیث ہیں دل کو نرم کرنے والی. اس میں سے باب التوکل والصبر، یعنی توکل اور صبر کی تعریف ہے، اس بے امتحان ہے. توکل کسے کہتے ہیں، صبر کیسے کرنا ہے. توکل کی حقیقت یہ ہے کہ رزق میں اللہ تعالیٰ کے ضامن ہونے پر اعتماد اور بھروسہ ہو، اور رزق کے اسباب اور وسائل کا ترک کرنا توکل کے لیے شرط نہیں، بلکہ تدابیر اختیار کر کے اس تدبیر سے نظر ہٹا لینا اور حق تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا توکل ہے. اور یہ یقین کرنا کہ اسباب اور تدابیر کچھ مفید نہیں ہو سکتے اگر حق تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو. اور صبر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ان کی حرام اور منع کی ہوئی باتوں سے بچنے کی تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس پر ثواب کی امید رکھے. اسی طرح مصائب میں تقدیر الٰہی پر راضی رہتے ہوئے عافیت کی دعا مانگتے رہنا اور الحمدللہ علی کل حال کہنا، اور اس حالت کو بھی اپنے لیے خیر سمجھنا، اور کفارہ سیئات اور رفع درجات کا وسیلہ سمجھنا صبر کہلاتا ہے. کوئی بھی ناگوار حالت ہو جائے تو یہ کلمات سنت ہیں، الحمدللہ علی کل حال، اور اس حالت کو بھی اپنے لیے خیر سمجھنا، یعنی اس میں ہماری خیر ہی ہے، اور کفارہ سیئات یعنی گناہوں کو مٹانے کا یہ ذریعہ ہو جاتا ہے یہ صبر، اور اگر اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے ذریعے اس کے درجات بلند فرماتے ہیں. تفصیل کے لیے احکام مؤلف کا رسالہ تکمیل الاجر بتفصیل الصبر کا مطالعہ اس باب میں نہایت مفید، اور اس پر عمل قرب و رضائے حق پر حصول ولایت کا انشاءاللہ تعالیٰ وسیلہ ہوگا. خلاصہ یہ کہ صبر کی چار قسمیں ہیں: نفس کو ہر طاعت پر قائم رکھنا، ہر گناہ سے نفس کو روکنا، کیونکہ نفس کو عادت ہے کہ وہ عبادت کرنے سے جی چراتا ہے، تو اس کو اس پر مجبور کرنا ہے، فرض عبادت پر مجبور کرنا، تو یہ نفس کو ہر طاعت پر قائم رکھنا ہے. اور دوسرا صبر یہ ہے کہ ہر گناہ سے نفس کو روکنا، نفس گناہ کا تقاضا کر رہا ہے لیکن اس پر اپنے نفس کو جبر کر کے اس گناہ سے روکنا. اور تیسرا صبر ہے فضول دنیا یعنی بے ضرورت دنیا سے صبر، خصوصاً یہ جو موبائلوں کے اندر جی بہلانا ہے اور زبردستی کی معلومات ادھر سے چلو لاؤ یہ دیکھ لیں یہ معلوم کر لیں، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. گورنمنٹ غور کر کے دیکھے کہ ہم کو اس معلومات سے کیا فائدہ ہوا، کیا دنیا کا کچھ فائدہ ہوا، کیا آخرت کا کچھ فائدہ ہوا، تو معلوم ہوگا کہ صفر ہے صفر. خصوصاً یہ موبائل، چونکہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ان موبائلوں کے اندر جھانکنا اللہ سے دور ہو جانا اور اللہ سے غفلت کا ذریعہ بنتا ہے، اس کو بہت ہی شدید ضرورت میں استعمال کریں. لہٰذا فضول دنیا یعنی بے ضرورت دنیا سے صبر کرنا. اور چوتھا صبر دینی یا دنیاوی مسائل پر صبر کرنا، ایسے سب گناہوں سے امن میں رہے گا اور دنیا کی بلاؤں سے اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پاوے گا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. جو مشہور دعا ہے سفر کی، اس کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے. اللہم حبنا علینا سفرنا ہذا وجعلنا بردا، اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللهم اني اعوذ بك من وعكاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والبلد. الحمد لله میرا معمول ہے جب بھی کبھی میرا دور جانا ہوتا ہے سوسائٹی سے باہر نکلنا ہوتا ہے یہ دعا ہم پڑھ لیتے ہیں. اس کے ترجمے سے ہی پتہ چل جائے گا کس قدر مفید دعا ہے اور خدا تعالیٰ کی ہر معاملے میں ہر مرحلے میں صاف صاف مدد معلوم ہوتی ہے. ترجمہ اس دعا کا یہ ہے, اے اللہ آسان کر دیجیے ہم پر اس سفر کو اور طے کر دیجیے ہم پر درازی کو. اے اللہ آپ ہی رفیق کو مددگار ہیں سفر میں اور خبرگیر ہیں گھر بار میں. یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے اور واپس آ کر بری حالت پانے سے مال میں گھر میں اور اولاد میں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقع معراج شریف میں من جملہ کمالات نبویہ عظیمت الشان کے ایک یہ واقعہ جو مکہ مکرمہ میں بقول زہری پانچ نبوت کے بعد ہوا, جس کے راوی اتنے صحابی ہیں کافی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اسماء گرامی ہیں اس میں, جن میں خلفاء راشدین بھی شامل ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث میں شامل ہیں, حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی شامل ہیں, حضرت ام حانی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور بھی ان کے سوا بہت سی اصحاب کرام ہیں. اب اس میں سے بعض واقعات ہیں. واقعہ نمبر ایک, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حقیم میں لیتا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ شہاب ابی طالب میں تھے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ام حانی کے گھر تھے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تھے اور چھت کھولی گئی. ان روایات میں یہ جمع ہے کہ ام حانی کے گھر کو جو کہ شہاب ابی طالب کے پاس تھا آپ نے بوجہ سکونت کے اپنا گھر فرما دیا. وہاں سے آپ کو مسجد میں حتیم لے گئے اور ہنوز نیند کا اثر باقی تھا کہ وہاں پہنچ کر لیٹ بھی گئے. اور چھت کھولنے میں حکمت یہ تھی کہ آپ کو ابتدائی مرحلے میں معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ خراب عادت پیش آنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيته. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيته. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيته. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يسرنا جليسا صالحا. اللهم يسرنا جليسا صالحا. اللهم يسرنا جليسا صالحا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.